تفسير. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ, اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو, کیا کہا؟ اِنَّنِي, بے شک میں برا ان بیزار ہوں, مِمَّا تَعْبُدُونَ, اس سے جو تم عبادت کرتے ہو. اب پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا؟ تو اصل بات یہ ہے کہ اہل مکہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو انہیں دین شرک ملا ہے یہ ان کے باپ دادا سے ملا ہے. تو اب تاریخ سے مشرکین کے اس دعوے کی تردید کی جا رہی ہے, اور ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء, جنہیں یہودی, عیسائی اور اہل مکہ, اہل قریش بھی جو تھے وہ مانتے تھے اپنے لیڈر اور رہنما کے طور پہ, تو ان کا ذکر کیا جا رہا ہے, اور ان کے مشرکانہ جو طریقہ ہے, جو ان کا مشرکانہ جو ان کا مذہب تھا, اس کو رد کیا جا رہا ہے. اور کیا بتایا جا رہا ہے کہ آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کا کیا حال تھا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ, اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے والد سے, اپنے باپ سے, تو آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو پہلی بات ہمارے سامنے آتی ہے, اور وہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ دادا کی تقلید کا جھنڈا جو ہے اس کو بلند کرنے کی بجائے کیا کیا انہوں نے, کہ ان کے خلاف جو تھے وہ اٹھ کھڑے ہوئے. اور یہی پیغمبرانہ روش رہی. ہر پیغمبر جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر اور اپنے معاشرے کے اندر جو ہے جو بھی فتنے تھے, جو بھی مشرکانہ رسوم تھی, تو ان کے خلاف پیغمبر جو ہے وہ اٹھ کر کھڑا ہوا. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا, وہ قوم میں ہی اور پھر اپنی قوم سے. تو قوم سے کہاں کہیں گے آپ, گلی میں نکل کر نا, سوسائٹی میں, معاشرے میں جا کر. تو یاد رکھیے گا کہ سوسائٹی جو ہے اس میں تین چیزیں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں. ایک انسان کا گھر, جہاں انسان آنکھ کھولتا ہے, اور آپ دیکھیں کہ کتنا وقت ہم گھر میں گزارتے ہیں, 24 گھنٹوں میں سے ایک دن رات میں سے زیادہ وقت گھر کے اندر گزارا جاتا ہے. تو گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے, کیا طور طریقے ہیں, کیا عقائد ہیں, کیا عبادتیں ہو رہی ہیں, گھر والوں کا رہن سہن کیسا ہے, تو یہ چیز ایک انسان پر بہت انمٹ اثرات چھوڑتی ہے. اور پھر بچہ تو آنکھ بھی ماں کی گود میں کھولتا ہے نا, تو ماں کی گود جو ہے وہ بچے کی پہلی تربیت گاہ ہے, پہلی درس گاہ ہے, پہلا سکول ہے, پھر اس کے بعد گھر کا ماحول, پھر اس کے بعد دوسرا جو ادارہ ہے وہ ہے سوسائٹی, معاشرہ. تو ہم میں سے بہت سے لوگ معاشرے کو بلیم کرتے ہیں لیکن معاشرے کی اصلاح کے لیے اٹھتے نہیں ہیں. چاہتے ہو چمن میں گر لالی تو خون جگر ارزاں کر دو, یوں صرف خزاں کے ماتم سے تخلیق بہاراں کیا ہوگی. اگر باہر آپ کے گھر کے باہر گندگی ہے, کوڑا کرکٹ ہے, کانٹے ہیں, تو آپ اگر باہر گلی کو یا باہر جو ہے وہ گھر کے باہر کی جو جگہ ہے اس کو صاف نہیں کریں گی, تو وہ جو کوڑا کرکٹ ہے کیا ہوگا, آندھی طوفان کے ذریعے یا آپ کے قدموں کے ذریعے, آپ کے کپڑوں کے ساتھ لگ کر وہ آپ کے گھر کے اندر آ جائے گا. اور گھر کو صاف کر کے اگر کوڑا باہر پھینک دیا تو وہ بھی گھر کے اندر ہی آ جائے گا, جب تک کہ اس کو صحیح جگہ پر جا کر نہ ڈالا جائے. تو گھر کی اصلاح اور سوسائٹی کی اصلاح دونوں ضروری ہے. اور تیسرا ویسے ہے ادارہ, انسٹیٹیوٹ, جہاں پہ لوگ جا کے تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو اب یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو, دونوں کو مخاطب کیا. اور دیکھیں ابراہیم علیہ السلام جو ہیں میم کے اوپر رفع ہے, اور میں نے آپ کو بہت شروع میں یہ بات بتائی تھی, یہ ہے فاعل, اور فاعل عربی زبان میں ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. آخری حرف کی حرکت سے پتا چلتا ہے کہ یہاں پہ وہ مرفوع ہے, منصوب ہے, تو آپ دیکھیں نیم پر پیش ہے. تو کہنے والے کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو کہا اننی برا مما تعبدون, بے شک میں بری ہوں. اور بارا حمزہ جو ہے اس کے معنی کیا ہے؟ یہ لفظ جو ہے یہ اسم جنس ہے اور مصدر ہے. تو گویا کہ ہر طرح کی بیزاری, الگ ہونا اور سائیڈ پر ہونا, اس کا جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں اپنے والد سے بھی اور اپنی قوم سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو, جن کی بھی تم عبادت کر رہے ہو, میں ان چیزوں سے بیزار ہوں. سورت برات کسے کہتے ہیں؟ سورت توبہ. تو اس میں بھی مشرکین سے ان کے مشرکانہ رویوں کی سے جو ہے نا اعلان برات کر دیا گیا. تو یہاں پہ کیا ہے کہ مما اس سے جو کچھ بھی تم کرتے ہو, ہر طرح کے تمہارے رویے سے میں اعلان برات کرتا ہوں. اور یہاں پہ کیا ہے؟ مما تعبدون, عبد سے ہے. تو وہ چونکہ بت بناتے تھے اور باپ تو بت بنانے والا تھا, تو بت بنانے والے اور بتوں کو بیچنے والے اور بتوں کی پوجا کرنے والے, تو کوئی بناتا ہے تو کوئی خریدتا ہے, تو میں تمہارے رویوں سے جو ہے بیزار ہوں, میں ان سے اعلان برات کرتا ہوں. گویا کہ تم میرا کہنا مانو, میرے پیچھے چلو, اور اگر تم میرا نہیں مانتے تو پھر میں تمہارے پیچھے چلنے والا نہیں ہوں. لکم دینکم ولی دین, یہی وہ بات ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا. اب کیا کہتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے؟ الا الذی, مگر وہ جس نے پیدا کیا مجھ کو. فطرنی کا جو ہے وہ ورب استعمال کیا گیا ہے. خلق کا ہوتا ہے پہلا درجہ, ہے نا, اور فطرہ کیا ہوتا ہے؟ صرف پیدا ہی نہیں کرنا بلکہ تراش خراش کر خوبصورت بنانا. تو وہ جس نے مجھے پیدا کیا وہ اللہ, فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ, بے شک وہ مجھے سیدھا رستہ دکھائے گا. آپ دیکھ لیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں کیا کہتے ہیں کہ وہی مجھے ہدایت بھی کرے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بتاتے ہیں کہ جو میرا خالق ہے, جو فاطر ہے, وہی مجھے دین کی سمجھ دے گا, وہی مجھے ثابت قدم رکھے گا, وہی مجھے بتائے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے, اور جو کچھ وہ مجھے بتائے گا میں اسی طریقے پر چلوں گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو تم چاہ رہے ہو وہ میں کرنے لگ دوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف عقیدہ ہی نہیں بتایا, دلیل بھی دی. دلیل کیا ہے اور عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ الا الذی فطرنی, کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ ہے میرا خالق, مالک اور معبود. اور دلیل کیا دی؟ فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ. دلیل یہ ہے کہ جو خالق ہے وہی مالک ہو سکتا ہے, جو پیدا کرتا ہے وہی صحیح رہنمائی بھی کر سکتا ہے, وہی حاکم بننا چاہیے. اور سین کے معنی کیا ہے؟ عنقریب, جلدی. وَجَعَلَهَا, اور کیا اس نے اس کو, کلمتم باقیتن, بات باقی رہنے والی, فی عقب ہی, اپنے عقب میں. تو عقب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ویسے تو عقب ہوتا ہے نا جیسے پاؤں کی ایڑی کے لیے آتا ہے, تو پاؤں کا پچھلا حصہ. تو انسان جب ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کون ہوتا ہے؟ اس کی اولاد ہوتی ہے نا. تو عقب ہی کے معنی ہے کہ اور انہوں نے یہ جو کلمہ باقی تھا اس کو اپنی اولاد میں بھی رکھا, لعلہم یرجعون, تاکہ وہ اس طرف رجوع کریں. تو اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کلمہ باقیہ جو تھا یہ کیا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں اپنی بات میں, اپنی اولاد میں چھوڑ گئے. تو یہ کلمہ باقی جو تھا یہ تھا توحید, عقیدہ توحید. تو جعلہا جو ہے اس کے معنی کیا ہیں؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بھی اس کی جو ہے وہ نصیحت کی, وصیحت کی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خود توحید پرست تھے, ٹھیک ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اس کی وصیت کی, اور یہ وہی بات ہے جو سورۃ البقرہ کی آیت 132 میں ہے, ووصى بها ابراہیم وَبَنِيهِ وَيَعْقُوبُ, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا وَجَعَلَهَا, ایک اس کے معنی یہ بیان کیے جاتے ہیں کہ ہا کی ضمیر آتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اور کلمہ باقی کون سا ہے؟ کلمہ توحید ہے، اور آپ پیچھے سورت ابراہیم میں بھی پڑھ چکی کہ کلمہ توحید جو لا الہ الا ہے اسی کو قرار ہے، وہ قائم رہنے والا ہے، اس کی شاخیں اوپر جانے والی ہیں، مضبوط ہیں اس کی جڑیں، اور جو کلمہ خبیثہ ہے وہ کلمہ کفر ہے، شرکیہ کلمات، اور وہ کیا ہیں؟ بس ایسے ہی اکھڑ جانے والے ہیں اور وہ پھل پھول نہیں لاتے. تو گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلمہ توحید کی طرف خود بھی رجوع کیا، اپنے والد اور اپنی قوم کو بھی کہا، اور اپنی اولاد کو بھی اس کی نصیحت کر دی کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرنا. اور دوسرے معنی اس کے یہ ہیں، وجعلھا، بعض لوگوں نے جو ہے یہ جعل کہ اس نے باقی رکھا، اس کی ضمیر اللہ کی طرف کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو کلمہ توحید تھا یہ آیا کہاں سے؟ اللہ نے ان کو بتایا نا کہ ایک اللہ، تو اللہ نے اس کلمے کو ابراہیم کے بعد ان کی اولاد میں باقی رکھا کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے رہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اس کلمے کو باقی رکھا، یا ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ آگے اپنی اولاد کو یہ وصیت کر کے، بات ایک ہی ہے. کیونکہ اگر کوئی پیغمبر یہ تاکید کرتا ہے یا والدین اپنی اولاد کو کلمہ توحید کی یا مسلم حنیف بننے کی تاکید کرتے ہیں، تو اس کو باقی رکھنے والا اور اس کو پھیلانے والا اور اس پر اولاد کو ثابت قدم رکھنے والا تو اللہ ہی ہے نا، ایک ہی بات ہے. اور آپ جو ہے قرآن سے اس کو جو ہے اور پڑھ سکتی ہیں کہ اللہ رب العزت کتنے خوبصورت انداز میں یہ بات کہتے ہیں کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد و نحن له مسلمون. تو ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور جو یہ پیغمبر تھے، یہ مرتے وقت اپنی اولاد کو کلمہ توحید کی وصیت کر رہے تھے. ان کو اپنی اولاد کی کھانے پینے کی فکر نہیں تھی، انہیں یہ فکر نہیں تھی کہ ماذا تاکلون من بعدی، ان کو فکر تھی تو کیا کہ ماذا تعبدون من بعدی. اچھا اپنا اپنا محاسبہ کریں اور جائزہ لیں کہ ہمارا کردار کیا ہے گھر کے اندر اور اپنے والدین کے لیے دعویٰ، سوسائٹی کے لیے دعویٰ، اور پھر اپنی اولاد کے ساتھ. اگر اولاد پڑھتی نہیں تو کتنا غم ہوتا ہے، اولاد کھاتی نہیں تو نیند نہیں آتی، اولاد بیمار ہو جائے تو کتنا پریشان ہوتے ہیں. تو جتنی بھی اولاد کی ظاہری اور جسمانی ضرورتیں ہیں اس کے لیے ہمارا حال کیا ہے، اور کلمہ توحید کے لیے اور ان کا ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے ہمارے غم کا حال کیا ہے؟ کیا ہم نے اپنے دل کا روگ بنا لیا ہے؟ کیا ہم اپنی دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے؟ کیا ہم ان سے ایک ہی بات پوچھتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو؟ حتیٰ کہ ان کی شادیاں بھی ہو جائیں تو اس بات کی فکر کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کی روزوں کا کیا حال ہے، آپ قرآن کھولتے ہیں، آپ کے گھر میں بچے قرآن کھولتے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور شادی ہونے سے پہلے تک بھی ان کی یہ فکر کرنا. تو ہمیں، ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے. اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ رول ماڈل تھے، تو ان کا کیسا معاملہ تھا کہ تین کردار ان کے سامنے آ رہے ہیں، ایک گھر کے اندر ہے، دوسرا سوسائٹی میں ہے، اور تیسرا جو ہے وہ اولاد کے لیے ہے. اور یہی بات وہ اپنی اولاد میں چھوڑ گئے اپنے پیچھے، کلمتن باقیتن فی عقبہی، کلمہ باقی رہنے والا. تو اصل بات کیا ہے؟ قرآن، اسلام، حق، توحید ہی باقی رہنے والا ہے. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کریں. اور رجوع کرنا جو ہے وہ اس کے معنی کیا ہے؟ تاکہ وہ اس بات کو سمجھ لیں، سیدھے راستے کو پا لیں، تاکہ وہ طریقہ جو ہدایت کا ہے اس کو اختیار کر لیں. بل متاتو، بلکہ مال دیا میں نے، تا پر پیش ہے، رفع ہے، تو معنی کیا ہے؟ میں نے مال دیا. اور دنیا کے لیے متاع آتا ہے نا, اور یہاں پہ شد بھی آ گئی, میں نے ان کو یہ دنیا دی, میں نے ان کو فائدے پہنچائے. ہا اولائی, ان لوگوں کو اللہ رب العزت یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اباؤ اجداد تھے, یہ اہل مکہ جو تھے اور اہل مکہ کے جو اباؤ اجداد تھے, یہ تو کرنے لگے دوسروں کی بندگی, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اپنی اولاد میں چھوڑ گئے تھے, جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی وہ اہل مکہ کی کیا تھے, اباؤ اجداد تھے. تو اباؤ اجداد کو ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ وصیت اور نصیحت کی, اور اباؤ اجداد لگے شرک کرنے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے میری بندگی کے بجائے شرک کرنا شروع کر دیا, تو میں نے تو ان کو مٹایا بھی نہیں. میں تو قوموں کو مٹا دیا کرتا ہوں جب کوئی میری نافرمانی کرتا ہے, اور میں نے کیا کیا, بل متاتو, میں نے ان کو فائدہ دیا, خوب دیا. ہاؤلائی, ان لوگوں کو, وآباءہم, اور ان کے باپوں کو بھی, حتی جاءہم الحق, یہاں تک کہ آیا ان کے پاس حق, ورسول مبین, اور رسول کھول کر بیان کرنے والا, کہ میں ان کے باپ دادا کو اور ان کے باپ دادا کو خوب دنیا کا مال دیتا رہا, بڑے مترفین تھے, بڑے کھاتے پیتے لوگ تھے, اور میں دیتا رہا, یہ کھاتے رہے, یہ لیتے رہے, اور نافرمانیاں اور شرک کرتے رہے. پھر یہاں تک ہوا کیا کہ وہ رب جو دنیا کا مال دیتا ہے, جسمانی ضرورتیں پوری کرتا ہے, وہ روحانی ضرورت بھی تو پوری کرتا ہے نا. میں نے ان کے, کیونکہ شرک پھیل گیا, تو میں نے ان کی مشرکانہ رسموں کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا, رسول کو بھیجا, اور میں نے دین اسلام کو بھیجا, یہاں تک کہ آیا ان کے پاس حق, اور حق سے مراد کیا ہے, قرآن بھی ہے, اور حق سے مراد جو ہے وہ رسول بھی ہے, کہ اب ان کے پاس جو ہے وہ حق آ گیا, رسول آ گیا. اور رسول کیسا تھا, ورسول مبین, اور رسول تھا کھول کر بیان کرنے والا. اس کے معنی یہ ہیں کہ رسول نے جو ہے کیا کیا, کہ ان کی ہر طریقے کو جو غلط تھا اس کو واضح کیا, اور ہر بات جو اللہ نے کہی تھی اس کو کھول کھول کر ان کو جو ہے وہ بیان کیا. تو اب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں, مال و دولت بھی اللہ کی نعمت ہے جو اللہ دیتا رہا, اور اس کے بعد جو ہے حق اور رسول کا بھیجا جانا, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. قالو, کہا انہوں نے, ھذا سحر, یہ جادو ہے, وانا بہ کافرون, اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قرآن کو انہوں نے کہا جادو ہے, تو رسول کو کیا کہا, ساحر, جادوگر کہا. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ قرآن ہے حق اور رسول تھا مبین. افسوس کہ انہوں نے قدر ہی نہ کی. وَإِنَّا, اور کہنے لگے, بے شک ہم بہی, اس سے ہی کی ضمیر آئی ہے, قرآن کے لیے بھی, حق کے لیے بھی, اور رسول کے لیے بھی, جو کہ رسول مبین تھے, کافرون کے ہم انکار کرتے ہیں. وقالوا, اور کہا انہوں نے, لولا, کیوں نہیں, نزل ھذا القرآن, یہ قرآن نازل کیا گیا, علی رجل, پر آدمی, اور رجل کے ساتھ نا آپ عظیم پڑھیں, رجل عظیم, یہ جو عظیم ہے نا آیت کے آخر میں, یہ رجل کی صفت ہے, کہ کیوں نہیں عظیم آدمی پر قرآن نازل کیا گیا. کون سا عظیم آدمی, کون سا عظیم آدمی جس پر قرآن نہیں نازل کیا گیا, من القریتین, ان دو بستیوں میں سے, قریتن کی جمع ہے قریتین, اور دو بستیوں سے مراد ہے مکہ کی بستی اور طائف کی بستی. تو ان کا اعتراض کیا تھا کہ مکہ اور طائف کی بستی میں سے اللہ تعالی نے جو ہے وہ رجل عظیم پر قرآن نازل کیوں نہیں کیا, اور کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک مکہ میں سے رجل عظیم تھا ولید بن مغیرہ, اور طائف میں سے تھا عروہ بن مسعود ثقفی. بعض لوگوں نے کچھ اور ناموں کا بھی ذکر کیا ہے, تو بہرحال وہ یہ چاہتے تھے کہ ان میں سے کوئی آدمی ہونا چاہیے تھا, کہ کوئی مکہ میں سے شیخ ہوتا, کوئی سردار ہوتا, یا پھر یہ کہ طائف میں سے کوئی امیر ترین ہوتا. تو قریتین, ان بستیوں میں سے کسی کو اللہ نے جو ہے وہ رسالت رسالت کے لیے کیوں نہیں چنا اور اس پر قرآن نازل کیوں نہیں کیا؟ تو ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ اہل مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کا بہت مذاق اڑاتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کو ملا بھی رسول بنانے کے لیے تو وہ جو یتیم پیدا ہوا, جس کے حصے میں میراث بھی نہیں آئی, جس نے بکریاں چرا کر جوانی گزاری, جو مشکل سے گزارا کرتا ہے بیوی کے مال تجارت پر, اور دوسری طرف ولید بن مغیرہ اور عتبہ بن ربیعہ یا پھر طائف میں عرفہ بن مسعود یا حبیب بن عمر یا کنانہ بن عبد, تو بہت سے رئیس تھے, کچھ مکہ کے کچھ طائف کے, تو وہ یہ بات ماننے کو پہلے تو یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ بشر رسول ہو سکتا ہے. پھر یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ اگر بشر رسول چلو مان بھی لیا ہو گیا تو پھر غریب کیوں, یتیم کیوں؟ اگر اللہ نے رسول بھیجنا ہی تھا تو پھر رسول اللہ تعالیٰ بھیجتے کسی بڑے آدمی کو. تو رجل عظیم, عظیم عزم بڑے سے ہے, اور بڑے سے مراد کھاتا پیتا, امیر, با اثر, جتھے والا, جس کا مضبوط قبیلہ ہو, جس کی شخصیت کی دنیا میں دھاک بیٹھی ہوئی ہو. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے موضوع کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اہم یقسمونا, کیا وہ تقسیم کرتے ہیں؟ رحمت ربک, تیرے رب کی رحمت, اور رحمت یہاں پر جو ہے وہ نبوت اور رسالت کے معنی میں ہے. اصل میں رحمت جو ہے سب سے بڑی رحمت اللہ کی نبوت ہے. تو آ یہاں پہ کیا ہے, استفامیہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بات رہی نبوت کی, تو نبوت تقسیم کرنا لوگوں کا کام نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ رب کی نعمتیں, رب کی جو رحمت ہے, نبوت جو ہے اپنی مرضی سے تقسیم کریں. یہ تو اللہ کا کام ہے. اللہ کو پتا ہے کہ انسانوں میں سے نبوت کا تاج کس کے سر پر رکھنا ہے, وہی اور رسالت کے لیے کس کو منتخب کرنا ہے. اہم یقسمون رحمت ربک, کیا یہ ہیں تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کرنے والے؟ پھر فرمایا نحنو قسمنا بینہم, ہم تقسیم کرتے ہیں ان کے درمیان معیشتہم, ان کی معیشت, ان کی گزر بسر کے ذرائع, ان کی روزی, فی الحیات دنیا, دنیا کی زندگی میں. تو دنیا کی زندگی میں ان کی گزر بسر کے ذرائع بھی تو ہم ہی نے تقسیم کیے ہیں نا. اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو جو روزی دی ہے, جو رزق دیا ہے, تو انداز کیا ہے؟ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ, وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ, اور بلند کیے ہم نے ان میں سے ایک کے اوپر دوسرے کے درجے. تو بعض کو بعض پر جو ہے وہ فوقیت عطا کی ہے. اور ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا, تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں, تاکہ یہ ایک دوسرے کے مطیع ہو جائیں. اب آپ دیکھیے کہ اب یہاں پر اللہ رب العزت جو ہیں اپنا ایک اہم قانون بتا رہے ہیں, اور یہاں پر جو قانون بتایا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ روزی کی تقسیم جو ہے کہ کسی کو غنی اور کسی کو فقیر کر دیا, کسی کو بہت زیادہ دولت دی اور کسی کو کم. تو اب جو دولت مند ہوتا ہے, جو غریب ہوتا ہے, اس کے پاس جا کر کام کرتا ہے. تو اہل مکہ کا یہ اعتراض جو تھا کہ بڑے بڑے دولت مندوں کو رسول کیوں نہیں بنایا, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں جو دولت کی تقسیم ہے نا, یہ میری معیشت پر ہے, میری مشیت پر ہے. معیشت کی تقسیم میری مشیت پر ہے, میری مرضی پر ہے. جو چاہے جیسے چاہے جس کو کروں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو جس سے میں خوش ہوں اس کو امیر کر دیتا ہوں اور جس کو ناراض ہوں اس کو میں غریب کر دیتا ہوں. اور ایک بات آپ اور یاد رکھیں کہ اس آیت کے اندر جو ہے اگر آپ غور کریں تو کیا ہے کہ ایک طرف ہے درجاتن, تو واحد کیا ہے؟ درجتن. اور دوسری طرف ہے سخرین, اور سخرین جو ہے یہ خاص لفظ ہے کیونکہ سین خارا تسخیر باب تفیل سے ہے. کسی کو خاص مقصد کی طرف زبردستی لے جانا. آپ پڑھ چکی ہیں وسخر لکم ما فی السماوات والارض, مسخر کرنا, وسخر لکم الشمس والقمر دائبین, وسخر لکم اللیل والنہار, اسی طرح وسخر لکم الفلک ہے نا, اور اسی طرح کشتیاں کو بھی کیا تو پھر جانوروں کو بھی مسخر کر دیا, سبحان الذی سخر لنا ھذا. تو بہرحال مسخر کے معنی ہوتے ہیں وہ جسے کسی کام پر مجبور کر کے لگا دیا ہو, اور سخریون ہوتا ہے وہ جو پہلے تو کسی کام پر مجبور کیا جائے پھر وہ اپنے ارادے سے بھی مسخر ہو جائے. تو اب یہاں پہ کیا ہے کہ یہ جو آیت کا حصہ ہے کہ لے یتخذ بعضهم بعضا سخریا, یہ ہے کہ یہ جو روزی کی درجہ بندی ہے کہ کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے, کسی کے پاس زیادہ ہے کسی کے پاس کم ہے, تو اس کی وجہ یہ ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کے تابع ہوں, ایک دوسرے کے مطیع ہوں, ایک دوسرے کے کام آئیں. تو اصل میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا میں اللہ نے کسی کو امیر اور کسی کو جو غریب بنایا ہے تو اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا ہے, اور اللہ کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کیا کریں کہ ایک دوسرے کے کام آئیں. کیونکہ اگر سبھی امیر ہوتے تو کوئی بھی کسی کے کام نہ آتا, کوئی کسی کا ضرورت مند نہ ہوتا. تو یہ جو فرق ہے یہ احتیاج انسانی ہے, اس وجہ سے ہر انسان دوسرے انسان کے کام آتا ہے, ہر انسان جو ہے وہ دوسرے انسان کی خدمت کرتا ہے, یہ ہے اس کی وجہ. اور دوسری بات یہ کہ یہ سخریہ لفظ مذاق کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے نا, ہاں سخر سخرہ جو ہے وہ مذاق کے لیے بھی آتا ہے, سخر تو منہ جیسے کسی کا مذاق اڑانا ہنسی کرنا, تو بل عجیب تا و یسخرون, اسی طرح رجل سخرت ہنسی اڑانے والا, تو اس کا بھی روٹ یہی ہے, پریشانی کی بات نہیں ہے. یہاں پر جو ہے یہ مطیع اور اطاعت کے معنی میں ہے کہ تاکہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کی خدمت کریں. تو کوئی جسم سے خدمت کرتا ہے, کوئی پیسے دے کے کر لیتا ہے. ورحمت ربی کا, اور تیرے رب کی رحمت, خیر مما یجمعون, اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں. جیم میم عین کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا, تو تیرے رب کی رحمت جو ہے وہ اس سے کئی زیادہ جو ہے وہ بہتر ہے جو یہ جمع کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ رہی روزی کی تقسیم, تو یہ تو اللہ تعالی نے جو ہے جیسے چاہا اس کو بانٹ دیا, ایسا نہیں ہے کہ جس سے خوش ہے تو اس کو زیادہ امیر بنایا اور جس سے ناراض ہے تو اس کو کم دیا ہے. تو تم جو یہ کہتے ہو کہ رسول جو ہے یہ غریب ہیں یتیم ہیں تو ان کو رسالت کیسے مل گئی, تو اصل بات کیا ہے کہ تیرے رب کی رحمت اور یہ تیرے رب کی جو تیرے رب کی طرف سے کسی کو نبی بنایا جانا ہے, خیر مما یجمعون, تو اہل مکہ جو دولت جمع کر رہے ہیں یہ اس سے کئی درجے زیادہ بہتر ہے. معنی کیا ہے کہ آپ کے پروردگار کی رحمت جو نبوت ہے یہ بڑی خاص ہے, چودھریوں کے پاس جو دولت ہے اور سرداروں کے پاس جو ساز و سامان ہے جس کو مکہ اور طائف کے لوگ دونوں ہاتھوں سے سمیٹ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ چیز بہت عرفا اور اعلی ہے, تو اصل بات کیا ہے کہ یہ چیز سب سے زیادہ بہتر ہے. تو اللہ نے اپنی رحمت کے لیے اپنی پیغمبری کے لیے جس کو چاہا منتخب کر لیا, تم دخل نہیں دے سکتے. پیچھے سورت یونس میں آپ قرآن کے لیے پڑھ چکی ہیں بات, ہوا خیر مما یجمعون, کہ دنیا میں انسان جو مال و دولت جمع کرتا ہے ان میں سب سے بہترین یہ ہے کہ قرآن کو جمع کیا جائے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کریں, آپ پر ایمان لائیں, اور جو ہے وہ آپ کا اقرار کریں, اور آپ کی سیرت جو ہے وہ اس کا اتباع کریں. پھر فرمایا ولولا, اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ اَن يَكُونَ النَّاسُ, کہ ہو جائیں گے لوگ. اب اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے ہی لوگ ایک طریقے کے ہو جائیں گے, کہ ہو جائیں گے لوگ امتوں واحدتن، ایک امت، ایک جماعت، ایک طریقے پر عمل کرنے والے جو ہے وہ ہو جائیں گے. لجعلنا، البتہ ہم بنا دیتے، لمن، ان کے لیے، یکفرو، جو انکار کرتے ہیں برحمان، رحمان کا، کہ ہم خدائے رحمان سے کفر کرنے والوں کے لیے بنا دیتے. کیا چیزیں بناتے؟ لبیوتہم، ان کے گھروں کی، سقوفن، چھتیں، تو ہم ان کے گھروں کی چھتیں بنا دیتے. اور آپ دیکھ لیجئے، بیت کی جمع ہے بیوت، اور سقوفن جو ہے یہ کیا ہے، یہ چھت کے لیے آتا ہے، اور خاص طور پر جو ہے یہ سقفن واحد ہے، سقوف جمع ہے، اور سیلنگ کے لیے. تو مراد کیا ہے، چھت بھی کون سی، کہ جو سیلنگ ہے، جو ان کے گھروں کی چھتیں ہیں، کیسی بناتے، من فضۃن، چاندی کی ہوتی، و معارج، اور سیڑھیاں ہوتی. آپ کو پتہ یہ عین راجین جو ہے اوپر چڑھنا، اور جو ہے یہ لفظ کس کے لیے آتا ہے، جیسے معراج آپ اوپر گئے تھے نا بلندی پر، اور اسی طرح جو ہے یہ لفظ سیڑھی کے لیے بھی آتا ہے، کیونکہ معراج واحد ہے اور معارج جمع ہے. تو ہم بنا دیتے ان کی سیڑھیاں، علیہا، جن پر، یظہرون، وہ اوپر چڑھتے ہیں. تو اب چھتیں ہوتی کس کی، چاندی کی، اور سیڑھیاں، سیڑھیوں کے ذریعے ہی انسان اوپر چڑھتا ہے نا. تو گھروں کی چھتیں اور وہ سیڑھیاں جن سے وہ اپنے گھروں کے اوپر چڑھتے تھے، اور کیا کرتے، ولے بیوتہم، اور دروازے ان کے، کن کے دروازے، ان کے گھروں کے دروازے، ابوابن دروازے. تو بیت کی جمع بیوت ہے، تو ان کے گھروں کے ابوابن دروازے، باب، ایک دروازے کو کہتے ہیں ابواب، بہت سے دروازے، اور ان کے گھروں کے دروازے بنا دیتے. وسرورن، سریر کی جمع ہے، اور سریر کا لفظ جو ہے یہ سریر واحد ہے، اور یہ لفظ چارپائی، تخت، ایسی چیز جس پر اونچا چڑھ کر انسان بیٹھ سکے، اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور ہم تخت بھی بنا دیتے، علیہ، جن پر، یتا کہ ان، وہ تکیہ لگاتے ہیں، ہے نا. تو جیسے ٹیک لگا کر بیٹھنا، تو تکیہ لگاتے ہیں یا ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں، تو ہم یہ چیزیں بنا دیتے. کس کی، زخرفا، سونے کی. اصل میں اس کے معنی یہ ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جن کو گنوایا گیا ہے نا، کہ ان کے گھر، اس کی چھتیں، اور اب من فدا کے بعد نا وزخرفا پڑے، یا من فدا کو یہاں سے نکال دیں اور یتا کے ان کے بعد لگائیں، من فدت وزخرفا، یوں پڑھیں آپ. سمجھ آئی بات کی، کہ یہ ساری چیزیں، ان کے گھر، گھروں کی چھتیں، اور ان کی سیڑھیاں، اور ان کے گھروں کے دروازے، اور ان کے وہ تخت، یہ ساری چیزیں جن کا یہ استعمال کرتے ہیں، ہم سونے اور چاندی کی بنا دیتے. تو یہ ہیں اس کے معنی، کہ اللہ تعالیٰ یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ کسی کو دولت کا مل جانا جو ہے وہ قدر و قیمت کی معراج نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی نگاہ میں وہ بہت اچھا ہے، اعلیٰ ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ پسندیدہ ہے. تو گویا کہ اگر تمام انسانوں کے کافر بن جانے کا اندیشہ نہ ہوتا، یہ جو ہے نا امتم واحدتن، کہ سب لوگ کہیں کفر نہ کرنے لگ جائیں، سارے ہی لوگ کہیں انکاری نہ ہو جائیں، اگر اس بات کا خطرہ نہ ہوتا تو ہر کافر کا گھر سونے چاندی کا بنا دیتا. کیونکہ اگر گھر کی سیڑھی سونے چاندی کی ہے، اور چھت سونے چاندی کی، اور گھر سونے چاندی کا ہے، اور وہ تخت جس پر بیٹھا جاتا ہے، تو گویا کہ سب کچھ ہی سونے چاندی کا بنا دیتا. تو اصل بات کیا ہے، کہ مال جو ہے وہ کسی کے بڑا ہونے کی جو ہے وہ دلیل نہیں ہے، کسی کے اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہونے کی جو ہے وہ دلیل نہیں ہے. تو یہ مال جو ہے یہ کیا ہے، یہ کسی انسان کی عظمت کا معیار نہیں ہے. یہ مال تو اللہ کی نگاہ میں اتنا حقیر ہے، اتنا حقیر ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ مال دوں گا ایمان لانے والوں کو، لِمَن یَکْفُرُ کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے لِمَن یُؤْمِنُ، یہ نہیں کہ ایمان کی قیمت دی جا رہی ہے، یہ ایمان کا بدلہ یا ثواب دیا جا رہا ہے، بلکہ کیا ہے کہ کفر کرنے والے تمام کافروں کے گھروں کی छतें, दीवारें, चारपाइयां, सीढ़ियां हम मैं सोने चांदी की बना देता, तो खतरा ये था कि तमाम इंसान कुफर का रास्ता इख्तियार कर लेते। क्यों? फितरतन इंसान हरीस हुआ है। फिर इंसान समझते कि भी ये लोग जो हैं, इन सबको जो इतनी मालो दौलत मिल रही है, तो फिर हम क्या करते कि हम भी फिर कुफर करते हैं ना। तो अल्लाह की मैं क्या है मशीयत क्या है अल्लाह की कि किसी को कम माल दे और किसी को ज्यादा, ताकि उनकी आजमाइश करे। तो रिस्क की कमी बेशी जिससे दुनिया का निजाम चल रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये बड़ाई का, दौलत का ज्यादा होना बड़ाई का मायार नहीं है, और कम होना जो है वो किसी का जो है ये भी कि अल्लाह उसे नाराज है, इस चीज का मायार नहीं है। तो नबूवत किसी बड़े रईस के हिस्से में आए, ऐसा नहीं हो सकता था। अहले मक्का तुमने ये कैसे समझ लिया? तो अहले मक्का जो कहते थे कि हमें जो है वो सरदारों में से किसी को बनाना चाहिए, तो अल्लाह ताला यहाँ पर उसका इनकार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर मैं, मुझे इस बात का अंदेशा ना होता कि सारे लोग ही कुफर कर लेंगे, तो मैं काफिरों के घर और उनकी इस्तेमाल की चीजें सोने चांदी की बना देता। तो फिर क्यों नहीं बनाई? किसी को दर्जा कम दिया, किसी को ज्यादा। फिर पिछली आयतों को ज़हन में लाएं, तो वजह क्या थी? इम्तहान ले रहा हूं। वइन कुल्लु ज़ालिका, और नहीं ये सब मगर क्या है? मताउल हयाति दुनिया, ये माल है दुनिया की जिंदगी का। तो मता कहते हैं थोड़ा फायदा उठाना ना, किसी चीज का इस्तेमाल तो करना पर थोड़ी देर, क्योंकि सारी दुनिया और दुनिया का माल क्या है? आरजी है, हकीर है। वल आखिरतु इंद रब्बिका लिलमुत्तकीन, और आखिरत है तेरे रब के नजदीक मुत्तकीन के लिए। तो आखिरत ऐसी चीज है जो अल्लाह ताला कहते हैं कि बाकी भी रहने वाली है और ये मुत्तकीन के लिए है। तो असल बात क्या है कि आखिरत और जन्नत की नेमतें जिनको जवाल नहीं है, और कैसे मिलेंगी? शिर्क का इनकार करके और तौहीद इख्तियार करके। तो यहां पर ये बात याद रखनी चाहिए। आज जैसे आप भी यहां पे आए हैं बाहर की दुनिया में, कोई बर्तानिया में है, कोई अमेरिका में, कोई कैनेडा में और कोई ऑस्ट्रेलिया में, तो काफिरों के पास जब दौलत देखते हैं और तरक्की देखते हैं और इनके पास बहुत अच्छी गाड़ियां और घर और इनकी ऐशो इशरत देखते हैं, तो लम्हा भर के लिए ख्याल आता है कि अल्लाह ताला ये तो इतने कुफर करने वाले, शराब पीने वाले, गुनाह करने वाले, तूने इनको इतना क्यों दिया? और मुसलमान जो ईमान लाने वाले हैं वो कैसी जिल्लत की और कसम परसी की और गुरबत की जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो याद रखिए, ये मालो दौलत ये दुनिया की जिंदगी में बस एक इम्तहान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मशहूर वाकया आपको आता होगा कि एक दफा उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, तो क्या देखा कि पास जो है पानी का एक मशकीजा है, चंद खजूरें हैं, और आप जो थे वो चिटाई पर लेटे हुए हैं, और आपके जिस्म पर चिटाई के निशान पड़ गए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु आपको इस हालत में देखकर रोने लगे, कहने लगे ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के कैसरो किसरा के बादशाह तो दुनिया के मजे लूटे, और दो जहान का जो आका है वो इस हाल में। तो आपने फरमाया ए उमर, क्या तुम इस पर राजी नहीं कि उनके लिए दुनिया हो और हमारे लिए आखिरत? तो याद रखिएगा कि ये दुनिया जो है ये क्या है? आखिरत की खेती है, और दुनिया की मोहब्बत ही हर गुनाह की जड़ है, ये भी हमें हदीस से पता चलता है। इसी तरह जो है हमें ये बात भी याद रखनी चाहिए कि दुनिया के पीछे इंसान जब भागता है तो अपने जो फराइज और जिम्मेदारियां हैं उनको भी भूल जाता है। हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह अन्हो को आपने जब यमन का गवर्नर बनाकर भेजा, तो आपने कहा इयाक वत्तनाउम फाइना इबाद अल्लाही लैसु बिल मुतनाइमीन। आपने कहा ऐ मुआज, अपने आप को ऐश कोशी से बचाना, इसलिए कि अल्लाह के बंदे ऐश कोश नहीं होते। इसी तरह एक मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मुखातिब करके कहा मेरी उम्मत पर वो वक्त आने वाला है जब दूसरी उम्मतें इस पर इस तरह टूट पड़ेंगी जिस तरह खाने वाले लोग दस्तरखान पर टूटते हैं। किसी कहने वाले ने कहा जिस जमाने का आप हाल बयान कर रहे हैं, इस जमाने में क्या हम मुसलमान इतनी कम तादाद में होंगे कि हमको निगलने के लिए कौमें मुत्तहिद होकर टूट पड़ेंगी? आपने फरमाया नहीं, इस जमाने में तुम्हारी तादाद कम ना होगी, بلکہ تم بہت بڑی تعداد میں ہوگے، لیکن تم سیلاب کے جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے، اور تمہارے دشمنوں کے سینے سے تمہاری ہیبت نکل آئے گی، اور تمہارے دلوں میں جو ہے وہ وہن پیدا ہو جائے گا. وَلَا يَز يَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهَن وَلَا يَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهَن. صحابہ نے پوچھا کہ وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، کہ دنیا سے محبت اور موت سے نفرت. اچھا اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں کیا کہا جا رہا ہے، کہ یہ ساری دنیا اور دنیا کا مال کیا ہے؟ بس تھوڑی دیر کا فائدہ اٹھانا ہے، متاع الحیات دنیا. اور آخرت کیا ہے؟ یہ بہتر ہے. والآخرۃ عند ربک للمتقین، متقی لوگوں کے لیے، توحید پرستوں کے لیے، گناہوں کو چھوڑ دینے والوں کے لیے آخرت ہے. والآخرۃ خیر وابقا. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پہ کہ یہ اہل مکہ امیر تھے اور اپنے آپ کو بڑا کامیاب سمجھتے تھے اور آخرت کو مانتے نہیں تھے، اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لانے والے ہیں، کلمہ پڑا ہوا ہے، آخرت کو مانتے ہیں. تو کیسے آپ یقین کریں اس بات پہ اپنے بارے میں کہ واقعی مجھے اس بات پر یقین ہے کہ دنیا جو ہے یہ ناپائیدار ہے اور آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلے گا اس بات کا؟ آپ کو دنیا کی بے ثباتی کا یقین ہے؟ کیسے پتا چلے کہ آپ کو دنیا کی بے ثباتی کا یقین ہے؟ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں. آپ کہتی ہیں کہ مجھے دنیا کی بے ثباتی کا یقین ہے، اذان کی آواز ہوتی ہے آپ نماز کے لیے اٹھتی نہیں، زکوٰۃ ہوتی ہے اور آپ جو ہیں زکوٰۃ دینا نہیں چاہتے. میں جنرل ایک بات کہہ رہی ہوں کہ مسلمان کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں موت آنے والی ہے، آخرت آنے والی ہے، اور دنیا کی بے ثباتی کا کہتے ہیں ہمیں یقین ہے، لیکن آخرت کی تیاری میں نہیں لگتے. جن کو دنیا کی بے ثباتی کا یقین ہے تو آخرت کی تیاری میں دن رات ایک کر دیتے ہیں، وہ اس دھوکے میں نہیں رہتے کہ ہمیں جو ہے وہ دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے. تو اصل بات وہ یاد رکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا کندھا پکڑ کر کہا کہ دنیا میں اس طرح رہے جیسے کہ ایک مسافر، اور جو ہے اس ارشاد کو نقل کر کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے کہ دنیا کی بے ثباتی کیسے ہے کہ جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کر، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا منتظر مت رہے، اور تندرستی کے زمانے میں بیماری کے زمانے کے لیے نیک عمل کر، اور اپنی زندگی میں موت کے لیے تیاری کر. یہ ہے بخاری کی روایت. تو اصل بات کیا ہے کہ پردیسی کا اصل وطن جنت ہے اور وہاں کی وہ تیاری کرتا ہے. اب پھر بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو کہ قرآن اور رسول کا انکار کرتے ہیں پھر ان کا کیا حال ہو جاتا ہے، وَمَنْ يَعْشُو، اور جو کتراتا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ عین شین واو جو ہے یہ اندھے پن اور نگاہ کی کمزوری کے لیے استعمال ہوتا ہے. ویسے یہ دیکھنے کے لیے آتا ہے، دیکھنے کے لیے قرآن میں 7 لفظ ہیں اور اس کا چوتھا ہے درجہ، یعنی چوتھے یہ لفظ آیا ہے. تو اشو کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اندھیرے کی وجہ سے چیزوں کا واضح نہ ہونا اور پھر انسان دیکھ نہیں پاتا. کبھی اندھیرے کے لیے بھی آتا ہے، جیسے عشا، عشوا اندھی اونٹنی کو کہتے ہیں، اور شب کوری، جیسے جس کو رات کو نظر نہ آئے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَنْ يَعْشُ، اور وہ شخص جو کہ کتراتا ہے، اور وہ شخص جو کہ اعراض کرتا ہے عن ذکر الرحمانی، رحمان کے ذکر سے. اب یہاں پر جو ہے ذکر کے ایک معنی تو یہ لیے گئے کہ ذکر سے مراد ہے قرآن مجید، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے یہی تو ذکر دے کر بھیجا تھا، تو لوگوں نے کیا کیا کہ رحمان کے ذکر کا جو ہے وہ انکار کیا. اور جو ہے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ رحمان کے ذکر سے جو ہے وہ انکار کرتے ہیں، غفلت برتتے ہیں. اور ذکر کے دوسرے معنی کیا ہیں؟ اللہ کی یاد، آقم الصلاۃ لذکری، نماز بھی ہو سکتی ہے. اور ذکر سے مراد کیا ہے؟ ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہر نصیحت، اس کے بڑے وسیع معنی ہیں. تو جو کوئی بھی کنی کتراتا ہے رحمان کے ذکر سے. اب دیکھیں رحمان, تو رحمان نے قرآن نازل کیا, رحمان نے رسول کو بھیجا, رحمان نے کائنات میں نشانیاں دے دی, تو لوگوں کو کیا چاہیے تھا کہ ان نشانیوں کو دیکھتے, ان نشانیوں سے نصیحت پکڑتے اور رحمان کو رحمان کے ہو جاتے. تو جو بھی رحمان کے ذکر سے پھر جاتا ہے, مقید لہو, ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے. اب پہلے ہی پڑھ چکی ہیں کہ قاف یا دعات کے معنی ہوتے ہیں انڈے کے چھلکے کے, اور انڈے کا چھلکا کیا کرتا ہے, انڈے کا چھلکا انڈے کو ہر طرف سے کنٹرول کرتا ہے, انڈے کے اندر جو مواد ہوتا ہے نا, انڈے کا چھلکا اس پر غالب ہوتا ہے, اس مواد کو بے بس کر دیتا ہے, وہ مواد نکل نہیں سکتا. تو کیا ہے کہ ہم مسلط کر دیتے ہیں اس پر شیطان. جیسے انڈے کا چھلکا بالکل ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے نا, جھلی ہے یا چھلکا ہے ساتھ جڑا ہوا ہے, بالکل اسی طرح جو رحمان کے ذکر سے پہلو تئی کرتا ہے, اس کو دیکھتا نہیں ہے, غفلت برتتا ہے, تو ہم اس پر مسلط کر دیتے ہیں شیطان کو. فہوا لہو قرین, تو اس کا دوست بن جاتا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ قرن سے مراد ایک رسی سے دو اونٹوں کا باندھا جانا, اور قرین زیادہ تر برے ساتھی کے لیے آتا ہے, ویسے اچھے کے لیے بھی آتا ہے لیکن برے ساتھی کے لیے زیادہ تر آتا ہے. تو شیطان اس کا برا دوست بن جاتا ہے, برا ساتھی بن جاتا ہے. شیطان اس کے ساتھ آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے ایسے اس کے ساتھ ہر وقت جڑ کر رہتا ہے جیسے کہ انڈے کے مواد پر انڈے کا اوپر چھلکا, سوراخ نہیں ہوتا نا, تو بالکل انڈے کو, انڈے کے مواد کو اس کا چھلکا ہر طرف سے کنٹرول میں رکھتا ہے, گھیراؤ میں اس کے اوپر جڑا ہوا ہوتا ہے نا, بالکل اسی طرح شیطان اس کے اوپر چشمہ ہوتا ہے, جڑا ہوتا ہے, لگا ہوتا ہے. شیطان جو ہے اس کے ساتھ اس کا برا قرین بن جاتا ہے, جو قرآن نہیں پڑھتا, جو رسول کی سیرت نہیں پڑھتا, جو نماز نہیں پڑھتا, جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا, جو اللہ کو یاد نہیں کرتا, تو شیطان ہی اس کا قرین بن جاتا ہے. اور شیطان جو ہے کہاں میں, کن لوگوں میں ہوتا ہے, انسانوں میں بھی ہوتا ہے اور جنوں میں بھی ہوتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ وَمِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ, دونوں میں ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں المرما من احبا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اس کے ساتھ ہے جس کے ساتھ اس نے محبت کی, اس کا انجام بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا. وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ, اور یہ روکتے ہیں ان کو, ان السبیل, ہی راستے سے. تو کہا جا رہا ہے کہ یہ شیاطین جو ہیں کیا کرتے ہیں, ایسے لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے سے روکتے ہیں. وَيَحْسَبُونَ, اور وہ سمجھتے ہیں, اَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ, وہی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ غلطی کرتے ہیں, لوگوں کو غلطی کے راستے پر ڈالتے ہیں, اور اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں. تو بات کیا ہے کہ ان کی پھر پوچھ تو ہوگی نا, شیطان بہت ہی برا ساتھی ہے. اب یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے, اب حشر کا ایک منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ حتی اذا جا آنا, یہاں تک کہ جب وہ آئے گا ہمارے پاس, کون, شرک کرنے والا, کفر کرنے والا, شیطان کو اپنا قرین بنانے والا, ذکر سے جو ہے وہ پہلو تہی کرنے والا, جب آئے گا ہمارے پاس, پالا کہے گا, یا لیتا اے کاش بینی و بینکا, میرے درمیان اور تیرے درمیان, بود المشرقینی, فاصلہ ہوتا مشرق اور مغرب کا, فبئس القرین, پس تو برا ساتھی ہے. دیکھ لیجئے کہ یہی شخص جس نے دنیا میں شیطان کی پیروی کی, وہ جو انسانوں میں سے اس کے برے لوگ دوست تھے اور شیطان میں سے, اب جب آخرت ہوگی, حساب کتاب ہوگا, سزا ملے گی, اس وقت وہ تمنا کرے گا, اے کاش میرے اور تمہارے درمیان, میرے اور شیطان کے درمیان کیا ہو, بودا دوری ہو. بود کا اپوزٹ کیا ہے, قرب, اور مشرقین, دو مشرق. تو اس کے کیا معنی ہیں, یہ تسمیہ ہے. اور سورج جو ہے کیا کرتا ہے, مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوب جاتا ہے, اس دونوں انتہاؤں کا ذکر ہے. تو ایک اس کے معنی کیا ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا, اور ویسے بھی ایک مشرق ہے اور وہی اس کا مغرب ہے, ہے نا, تو کیونکہ ہر روز سورج ایک نئی جگہ سے نکلتا ہے. تو بہرحال یہاں پہ مشرقین سے مراد ایک مشرق اور ایک مغرب ہے, کیونکہ سورج نکلنے کی دو جگہ ہیں, مشرق بھی اور مغرب. جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب میں ہے یا سردی اور گرمی کے دونوں مشرقوں کی دوری، یہ مراد ہے. تو اصل میں انسان یہ چاہے گا کاش کہ میں تجھ سے بہت دور ہوتا، فبئس القرین، بس کتنا برا ساتھی ہے. وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ، اور ہرگز فائدہ نہیں دے گی تم کو آج. تو ان کا پچھتانا جو ہے وہ ان کو اس دن کوئی فائدہ نہیں دے گا. تو اعلان کیا جائے گا کہ کہا جائے گا کہ آج تمہارے لیے یہ پچھتاوا جو ہے، یہ حسرت کوئی نفع مند نہیں ہے. اذ ظلمتم، جبکہ تم ظلم کر چکے، تم نے شرک کیا، تم نے کفر کیا، تم نے قرآن اور رسول کا انکار کیا. انکم فی العذاب مشترکون، یہ کہ تم ہو عذاب میں سب مشترک. اب تم سب عذاب میں جو ہے وہ اکٹھے ہو، شامل ہو. افا انتا، کیا تم ہو اس میں اس سما، سنا سکتے ہو بہرے کو، او تہدی العمیا، یا تم ہدایت دے سکتے ہو اندھے کو. ومن کان فی ضلال مبین، اور جو ہو گمراہی میں کھلی. اب آپ دیکھ لیں یہ کہنے کے بعد کہ گمراہ کرنے والا اور گمراہ ہونے والے، شیطان اور اس کے ساتھی، دنیا میں دوست ہے، اب ان کا انجام بھی ایک ہی ہے. تو اب وہ سزا میں ہے اور پچھتاوا فائدہ نہیں دے رہا. اور کبھی وہ یہ بھی کہیں گے کہ دنیا میں ایک دفعہ بھیج دیا جائے کہ ایمان لے آئیں، کبھی یہ کہیں گے کہ جو ہے بس ایک مہلت دی جائے، بس ہم پھر اچھے عمل کریں گے، تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اب یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا حال کیا ہے؟ آپ تو نذیر اور بشیر ہیں، تو اے نبی کیا تم بہروں کو سناؤ گے؟ سما، تو سما جو ہے اس کا واحد ہے اسم، تو آپ بہروں کو نہیں سنا سکتے، کیونکہ یہ ساری باتیں سنتے ہیں لیکن حق بات کو سننا نہیں چاہتے، اس کے لیے بہرے ہیں. اور تہدی العمیا، یا آپ ہدایت دیں گے اندھے کو، یہ سارے کام کرتے ہیں، راستے پہ چلتے ہیں، لیکن صراط مستقیم کے راستے پہ چلنا نہیں چاہتے. فمن کان فی ضلال مبین، اور جو ہو گمراہی کھلی پر، تو اس کو کوئی نہیں سیدھے راستے پر چلا سکتا. تو یہاں پہ دراصل معنی یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زبردستی ان کو جو ہے وہ صراط مستقیم پر چلا نہیں سکتے، سمجھا نہیں سکتے، اور یہ ضلال مبین پر ہیں، کھلی گمراہی پر ہیں، خود گمراہ ہیں، اوروں کو گمراہ کر رہے ہیں. فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، پس اگر ہم لے جائیں تجھ کو، فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، تو بے شک ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں. کیا فرمایا کہ اگر ہمیں ان کو سزا ہی دینی ہے تو خواہ ہم دنیا سے تمہیں لے جائیں، او نُرِيَنَّكَ، یا ہم دکھائیں تمہیں، الَّذِي وہ، وَعَدْنَاهُمْ، جو وعدہ کیا ہم نے ان سے، فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، تو بے شک ہم ان پر جو ہے وہ قدرت رکھنے والے ہیں. اب ہماری مرضی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں پوری قدرت حاصل ہے. پہلے کہا منتقمون، پھر کہا مقتدرون، ٹھیک ہے؟ تو انتقام کن سے لیا جائے گا؟ کفر اور شرک کرنے والوں سے، رسول کا اور قرآن کا انکار کرنے والوں سے. اور اللہ کن پر قادر ہے؟ کس چیز پر قادر ہے؟ کہ جو اللہ کا انکار کرے اور اللہ کے رسول کی بات نہ مانے تو اللہ اس کو سزا دے، اس کو مٹا کر رکھ دے. اور وعدہ یہ کہ قیامت آئے گی اور حساب کتاب ہوگا اور سزا دی جائے گی. تو اہل مکہ کہتے تھے کہ وہ پھر عذاب آتا کیوں نہیں، وہ جو ہم گناہ کرتے ہیں تو ہماری پکڑ کیوں نہیں ہوتی؟ تو کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زبردستی ان کو صراط مستقیم کا راستہ نہیں دکھا سکتے. اور جہاں تک بات ہے عذاب کی یا سزا کی یا پکڑ کی، ہماری مرضی ہے، ہو سکتا ہے تمہاری زندگی میں یہ لے آئیں یا پھر آخرت میں. اور زندگی میں کیا ہے کہ کفر مٹتا چلا گیا اور اسلام جو تھا وہ پھیلتا چلا گیا، اور غزوہ بدر اور غزوات میں جو اہل مکہ جو تھے وہ شکستیں کھاتے گئے اور پھر مرتے رہے. تو یہ سارا عذاب تھا جو دنیا میں سب نے دیکھا. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، بس تم مضبوطی سے پکڑے رہو اس کو جو وحی کیا گیا ہے تمہاری طرف. تو معنی کیا ہے کہ کتاب جو ہے اس کو آپ مضبوطی سے پکڑ لیجئے. اور مضبوطی سے پکڑنے کے معنی کیا ہے کہ دنیا بھی قرآن کو جھٹلاتی رہے، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قرآن پر ایمان لانا ہے اور استقامت دکھانی ہے. مضبوطی سے اس کو پکڑ کر رکھنا ہے. کیوں؟ اوہیا الہی کا آپ کی طرف یہ وحی کیا گیا ہے, بڑی خاص کتاب ہے, میں نے اس کو اتارا ہے. انک علی صراط مستقیم, اور اللہ تعالیٰ اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ بے شک آپ تو سیدھے رستے پر ہیں. دنیا آپ کو جھٹلا رہی ہے اور یہ کتنا بڑا شرف ہے, اللہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ آپ سیدھے رستے پہ ہیں. وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ, اور البتہ یہ ذکر ہے تیرے لیے اور تیری قوم کے لیے. تو ذکر سے مراد کیا ہے؟ ذکر سے مراد ہے, اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ پوری دنیا کے لیے ذکر ہے. اب کیا کہا جا رہا ہے یہاں پہ؟ وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ, تیرے لیے ذکر ہے, والے قومک, اور تیرے قوم کے لیے. لیکن سورت قلم آیت 52 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما ہوا الا ذکر للعالمین. اسی طرح سورت شعراء آیت 214 میں حکم دیا وانذر عشیرتک الاقربین. تو پیغام اپنے آپ کو بھی دینا ہے, خود عمل کرنا ہے, قوم کو دینا ہے, رشتہ داروں کو دینا ہے, پوری دنیا کو دینا ہے. تو ایک معنی ذکر کے قرآن کے ہیں, دوسرے ذکر کے معنی ہے شرف کے. قرآن مجید آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے شرف اور عزت کا باعث ہے, ان کی زبان میں اترا ہے, اس کو سمجھ کر وہ پوری دنیا پر فضل اور برتری حاصل کر سکتے ہیں. قرآن پر عمل کریں گے پوری دنیا میں ان کو عزت ملے گی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی ایک دفعہ یہ بات کہی تھی کہ خدا کی قسم تم ذلیل اور حقیر تھے, قرآن کی وجہ سے تمہیں عزت ملی. اور آپ دیکھ لیں کہ بیت المقدس فتح ہوا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پرانے کپڑے, پیوند لگے کپڑے پہنے ہوئے گئے ہیں, اور کیا ہے, کیا عزت تھی ان کی, ہے نا. اور آپ نے مکہ کا گورنر ایک دفعہ بنایا تھا ایک غلام کو برتر, یعنی اس کو جو ہے وہ مکہ کا گورنر بنایا, کیا مکہ کا حاکم بنایا. آپ مکہ سے باہر جا رہے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, اور اس لیے اس غلام کو بنایا کہ باقی لوگوں سے اس کو قرآن زیادہ آتا تھا. تو قرآن وہ چیز ہے جو عزت دیتا ہے دنیا میں بھی. پھر آپ دیکھیں قبر, غزوہ احد میں جب بہت سے لوگ شہید ہو گئے, تو جب مسلمانوں کو دو دو کو ایک قبر میں ڈالا جا رہا تھا, تو آپ پتہ کیا کرتے تھے؟ آپ پہلے پوچھتے تھے کس کو قرآن زیادہ یاد ہے, تو جس کو زیادہ یاد تھا اس کو پہلے اتارا پھر دوسرے کو. تو میری بہنوں, قرآن جو ہے دنیا میں بھی, موت کے وقت بھی, قبر میں بھی, حشر کی رسوائیوں میں, پل صراط میں, ہر دور میں, ہر موقع پہ جو ہے وہ عزت دیتا ہے, شرف دیتا ہے. تو اصل بات کیا ہے کہ قرآن مصیبت کے لیے نہیں ہے. اور اہل مکہ جو تنگ کر رہے تھے اور ایمان لانے والوں کو ستا رہے, تو کہا کیا جا رہا ہے کہ بے شک وہ ذکر ہے, ایک شرف ہے آپ کے لیے, آپ کی قوم کے لیے. وسوف تسلون, اور ان قریب تم سے پوچھا جائے گا. تو یہاں پہ جو پوچھا جانا ہے یہ کس سے پوچھا جانے کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ ان قریب تم لوگوں سے اس کی پوچھ ہوگی. تو پوچھ اس چیز کی ہے کہ اللہ کسی کو نبی بنائے اور اللہ کسی کو کتاب دے, جیسے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا اور قرآن مجید نازل کیا, اور پھر اہل مکہ نے رسول کا اور کتاب کا انکار کیا. تو کہا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ قرآن پر مضبوطی سے جم جائیں, اس کو پھیلائیں, اس پر عمل کریں, دنیا کو بتائیں, اور جو بھی انکار کرنے والے ہیں ان قریب ان سے پوچھا جائے گا, اہل مکہ بھی اور رہتی دنیا تک. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ دنیا تک پھیلائیں, تو اب یہی کام میرا اور آپ کا بھی ہے. ہمارے اوپر امت وسط کا تاج جو ہے وہ رکھا گیا ہے, ہمیں امت وسط کا تاج پہنایا گیا ہے, اور یہ کام ہمیں کرنا ہے. وَسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ, اور اب پوچھئے جو بھیجے ہم نے آپ سے پہلے, من رسلنا, اپنے رسول. تو کیا بات کہی جا رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے ان سب سے بھی یہ بات پوچھ کر دیکھو. کیا بات؟ اجعلنا من دون الرحمن آلہتن, کیا ہم نے بنائے تھے رحمان کے سوا اور معبود, یعبدون, جن کی عبادت کی جائے, کہ ہم نے خدائے رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود تو مقرر کیے ہی نہیں تھے. تو آپ دوسرے رسولوں سے بھی یہ بات جو ہے وہ پوچھ کر دیکھ لیجئے. تو رسولوں سے پوچھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو اللہ کی لائی ہوئی کتابیں ہوتی ہیں, جب کوئی جھگڑا ہو, جب کوئی لڑائی ہو, تو وہ اس میں دلیل کا کام کرتی ہیں. اور اہل مکہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں یہ جو شرک ہے ہمارے اباؤ اجداد سے ملا ہے, تو ان کے اباؤ اجداد میں تو رسول آتے رہے, جیسے ابراہیم علیہ السلام کی کہانی سنائی گئی. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ رسول دنیا میں کیا تعلیمات چھوڑ کر گئے, ان سب کو تلاش کر کے دیکھ لو کس رسول نے یہ بات سکھائی تھی کہ اللہ کے سوا شرک کیا جائے. تو یہ ایک دلیل دی جا رہی ہے. اور پھر آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا, اور بے شک ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات کے ساتھ. اور آیات سے مراد کیا ہے؟ جو موسیٰ علیہ السلام کو آیات اللہ تعالیٰ نے دی تھی, وہ ساری نو نشانیاں جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی, وہ دلائل. اور موسیٰ علیہ السلام وہ اپنی نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تو کہاں بھیجا؟ الى فرعون, فرعون کی طرف, و ملاہی, اور اس کے درباریوں کی طرف. فقالا, تو انہوں نے کہا, انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے, انی رسول رب العالمین, کہ میں رسول ہوں تمام جہانوں کا, تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں. تو گویا کہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے. فلما جاءهم بآياتنا, پس جب آیا ان کے پاس ہماری نشانیوں کے ساتھ, وہ نشانیاں وہ معجزات جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے تھے. تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ معجزات لے کر جو تھے وہ گئے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس اور قوم کے پاس, اذا هم منها يضحكون, تو اسی وقت وہ اس کی ہنسی کرنے لگے. دہکا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہنسنا. تو وہ ہنسنے لگے, مذاق اڑانے لگے. فما نُرِيهِم مِّن آیَتٍ, اور نہیں ہم دکھاتے تھے ان کو کوئی نشانی, اِلَّا هِيَ أَكْبَرُ, مگر وہ بڑی ہوتی. تو ایک نشانی آتی اس کو وہ مذاق کرتے, اللہ اس سے بڑی نشانی ان کو دکھاتے. تو یہاں پہ اس کے معنی کیا ہیں کہ جب وہ ہماری نشانیاں جو تھیں اس کا ٹھٹھا کرنے لگے, تو ہم ایک پر ایک نشانی اس کو ان کو ایسی دکھاتے گئے, یا اکبر من اختیہا, جو اپنی پہلی نشانی سے زیادہ بڑی ہوتی. تو اخت جو ہے یہ بہن کے لیے آتا ہے, اور یہاں پہ آیا ہے نشانی کے لیے. تو آیت ان کی بہن کیا تھی؟ دوسری نشانی. تو ایک پر ایک ایسی نشانی اللہ تعالیٰ ان کو دکھاتے گئے جو پہلی سے بڑھ چڑھ کر تھی, اور انہوں نے اس کا کیا کیا؟ انکار کیا. وَاخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ, اور ہم نے پکڑا ان کو عذاب کے ساتھ, لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, تاکہ وہ لوٹ آئیں, تاکہ وہ کفر کرنا چھوڑ دیں. اور یہ نشانیاں کیا تھیں؟ جادوگروں سے اللہ کے نبی کا برسر عام مقابلہ, اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا جیت جانا اور فرعون کا ہار جانا. پھر دوسری نشانی کیا تھی؟ کہ مصر میں شدید قحط پیدا ہو گیا, موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا پر پیدا ہوا, اور آپ کی دعا سے ہی پھر وہ ہٹا. پھر اور کیا تھا؟ کہ پورے ملک میں جو ہے وہ ہولناک بارش, ژالہ باری, گرج کڑک کے طوفان آئے, بستیوں کی بستیوں کو تباہ کر دیا. اور یہ بھی آپ نے پہلے اعلان کر دیا تھا کہ تم مانتے نہیں ہو, دیکھنا اب ایسا ہوگا. پھر یہ آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس, آپ نے دعا کی, پھر یہ مصیبت ان سے دفع ہوئی. پھر اسی طرح پورے ملک پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعلان کے مطابق ٹڈی دلوں کا خوفناک حملہ ہوا, اور یہ بھی اس وقت تک نہ ہٹا جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا نہ کی. پھر نمبر پانچ, کہ ملک بھر میں آپ کے اعلان کے مطابق جوئیں اور سوسریاں پھیل گئیں, سخت عذاب تھا, جانور آدمی سب متاثر تھے, حتیٰ کہ غلے کے جو گودام تھے وہ بھی تباہ ہو گئے. اور یہ بھی موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی تو پھر یہ مصیبت ان سے ہٹی. پھر چھٹی کیا تھی؟ کہ مینڈکوں کا سیلاب امڈ آیا, حتیٰ کہ کھانے میں بھی مینڈک آ جاتے تھے. اور یہ فوج جو مینڈکوں کی تھی, یہ بھی پھر اللہ سے جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو پھر یہ ختم ہوئے. ساتویں کیا تھی؟ خون کا عذاب, نہر, کنویں, چشمے, تالاب, حوض, سب کا پانی خون میں بدل گیا, مچھلیاں مر گئیں, پانی کے ذخیروں میں تعفن پیدا ہو گیا, اور ایک ہفتے تک مصر کے لوگ جو تھے پانی کے لیے ترستے رہے. پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی, اور پھر جو ہے حتیٰ کہ پینے کے لیے پانی ڈالتے تھے خون بن جاتا تھا. تو پھر ان سے یہ عذاب ٹلا. تو ان کی جو کتابیں ہیں اس میں بھی آپ پڑھ سکتی ہیں, اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ یہ باتیں بتاتے ہیں. تو اصل بات کیا ہے کہ یہ ایک کے بعد ایک نشانی, ایک کے بعد ایک عذاب, اور جو آزمائش تھی اس لیے تھی, لعلہم یرجعون, شاید کہ یہ لوٹ آئیں, کفر اور شرک کرنا چھوڑ دیں, رسول کا اقرار کر لیں. وقالوا, اور کہا انہوں نے, یا ایہا الساحر, اے جادوگر. اب آپ دیکھ لیں کہ قوم کا پیغمبر کو جادوگر کہہ کے پکارنا کیسی عجیب بات ہے کہ پیغمبر کو قوم کے لوگ جو ہیں وہ جادوگر کہہ کے پکاریں. تو اس سلسلے میں مفسرین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور کیسا دور تھا کہ اس زمانے میں جادو بہت عام تھا, تو جادوگر جو وہ کہتے تھے تو ایسے جیسے کسی عالم فاضل شخص کو جب مخاطب کرنا ہو تو اس کو جادوگر کہا جائے بطور تعظیم کے, کیونکہ جادو کا علم ان کے ہاں بہت تھا. تو ان کا یہ خیال تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس فن جادوگری ہے اور یہ اسی کا کمال ہے جس کی وجہ سے یہ سزائیں یہ نشانیاں یہ سارا کچھ ہے. تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہہ کے جو تھے وہ مخاطب کرتے تھے. تو انہوں نے کہا اے جادوگر ادو لنا ربا کا, دعا کر اپنے رب سے بما عہد عندک, بس اب اس کے جو عہد کیا اس نے تجھ سے. کیونکہ ان کو یہ بات پتا تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرتے ہیں تو وہ ہو جاتی ہے, پوری ہو جاتی ہے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے رسول بنایا, وحی نازل کی. تو کیا کہتے تھے کہ اپنے رب کی طرف سے جو تجھے منصب حاصل ہے اس منصب کی بنا پر اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر. بما عہد عندک سے مراد کیا ہے, اس نے تاکید کی, اس نے عہد لیا یعنی تجھے رسول بنایا, تیرا جو منصب ہے تو اس منصب کی بنا پر اپنے رب سے دعا کر. کیوں؟ جب آپ دعا کریں گے ہمارا عذاب ہٹ جائے گا, اننا لمحتدون, تو ہم ضرور جو ہیں وہ راہ راست پر آ جائیں گے. فلما کشفنا عنہم العذاب, پھر جب ہم نے ہٹا دیا ان سے عذاب, اذا ہم ینکسون, تو وہ اپنی بات سے پھر گئے. اور نون کاف سا کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ ایک ہوتا ہے کہ عہد کا ویسے ہی توڑ دینا, لیکن نکسا کا مطلب ہوتا ہے جیسے بنی ہوئی چیز کو ادھیڑنا, جیسے کوئی رسی ہے بنی ہوئی ہے, دھاگا ہے بنا ہوا ہے, تو اس کو جو ہے ادھیڑ دینا, تو اس کے لیے نکسا آتا ہے. ایک ہوتا ہے نا قطع, جیسے ویسے کسی کو کاٹ دیا جائے, اور ایک ہوتا ہے اس کو ادھیڑا جائے. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو کیا کرتے تھے, کہ یہ جو تھے جنہوں نے اپنے قول اور قرار کو توڑ دیا. اور مراد اس سے یہ ہے کہ کہتے یہ تھے کہ جب ہم سے یہ مصیبت ہٹ جائے گی نا ہم آپ پر ایمان لائیں گے اور ہم اللہ کو بھی مان لیں گے, لیکن پھر کیا کرتے, اس کا انکار کر دیتے. پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ فرعون کی جو ہے ایک مثال دیتے ہیں کہ فرعون جو ہے اس نے کیا کیا, ونادا فرعون فی قومہ, ہی اور پکارا فرعون نے اپنی قوم کو, قالا کہنے لگا. اب دیکھ لیں یہاں پہ فرعون پر پیش ہے نون پر نا, فائلی حالت میں ہے. تو فرعون نے اپنی قوم سے کہا یا قومی, اے میری قوم, الیس لی ملکو, کیا نہیں ہے میرے لیے بادشاہت مصر مصر کی, وہاذہ الانہار, اور یہ نہریں, تجری من تحتی, بہتی ہیں میرے نیچے. تو فرعون نے اپنی قوم سے کہا, یہ منادی کرائی فرعون نے کہ اے میری قوم کیا مصر کا ملک میرا نہیں ہے, اس کا بادشاہ کون ہے. قوم کے لوگوں سے پوچھا تو قوم کہنے لگی کہ بادشاہ کون ہے, فرعون. پھر وہاذہ الانہار, اور یہ نہریں, تجری من تحتی, میرے نیچے نہیں بہتی. تو پوچھا کہ یہ نہریں کس کے نیچے بہتی ہیں, کہا کہ یہ میرے نیچے بہتی ہیں. ہے نا, قوم کہنے لگی اے فرعون تیرے نیچے بہتی ہیں. افلا تبصرون, پھر کیا تمہیں نظر نہیں آتا. تو فرعون نے ایسا کیوں کیا, قوم کے اندر یہ منادی کیوں کرائی کہ اس ملک کا بادشاہ کون ہے اور یہ نہریں جو ہیں وہ کون کس کی بہتی ہیں کیسے بہتی ہیں. اصل بات یہ تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے معجزات اور نشانیاں پیش کی تو قوم جو تھی امید تھا جیسے کہ وہ ایمان لے آئے, ماننے لگے. فرعون کو جب یہ خطرہ پیش آیا کہ کہیں میری قوم موسیٰ علیہ السلام کی طرف مائل نہ ہو جائے, تو اس نے شکست کے داغ کو چھپانے کے لیے اور قوم کو دھوکہ دینے کے لیے اور فریب میں مبتلا کرنے کے لیے اس نے یہ چال چلی, دھوکہ دینے کے لیے اور فریب میں مبتلا کرنے کے لیے. اور اس نے نا اپنے اقتدار اور اختیار کا حوالہ دیا, کہا کہ سلطنت کس کی ہے, میری. اور پھر کہتے ہیں کہ وہ دریائے نیل سے اس نے نہریں نکالی بھی تھی جو اس کے محل میں سے گزرتی تھی. بہت بڑی بات ہے نا کہ دریائے نیل کی نہریں اس کے گھر کے اندر سے، اس کے محل کے نیچے سے گزری، تو اس نے اپنی مال و دولت، اپنے اختیار کا بھی ذکر کیا، تو کہا کہ افلا تبصرون، کیا تمہیں نظر نہیں آتا، ام انا خیرون، بلکہ میں بہتر ہوں. اور یہاں پہ ام جو ہے اس کے معنی کیا ہیں، ام یہاں پہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے، بلکہ یا کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، بلکہ انا خیرون، میں زیادہ بہتر ہوں، من ھذا، اس سے. اور اس کون ہے، موسیٰ علیہ السلام، الذی، وہ جو ہوا مہین، وہ جو عزت نہیں رکھتا. اور آپ کو پتہ ہی ہے ہون کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے ذلت کے لیے، حقارت کے لیے، یہاں پہ یہ کمزور، ذلیل اور حقیر کے لیے آیا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے پیش کیا کہ وہ بڑے ہی کمتر اور حقیر ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو کوئی حکومت، اقتدار تو نہیں تھا، آپ کی قوم بھی بڑی ہی جو تھی وہ ذلیل اور خوار اس وقت قوم تھی، کیونکہ فرعون کی جو تھی وہ غلام تھی. تو کہا کہ وہ بہتر ہے یا میں، ہوا مہین، اس کی عزت بھی کوئی نہیں ہے، بے عزت ہے. مہین یہاں پہ اسم مفعول ہے، ولا یکاد یبین، اور یہ صاف گفتگو بھی نہیں کر سکتا. اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ پہلے بھی یہ بات جو ہے وہ پڑھ چکی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو تھی ایک اور بات کیا تھی، کہ وہ صاف طرح جو تھے وہ بول نہیں سکتے تھے نا، کہ لکنت کی طرف اشارہ ہے، جس میں سورت طہ میں آپ اس کے بارے میں پڑھ چکی کہ انہوں نے یہ دعا کی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی، تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے. فلولا الکیہ علیہ اسورتن، پس کیوں نہیں ڈالے گے اس پر کنگن. لکیہ ہوتا ہے ملاقات کرنا ہے نا، اور اسی سے الکیہ یہ ماضی مجھول ہے، ڈال دیے گئے، تو اس پر جو ہے کیوں نہیں ڈالے گے، اسورتن کنگن. اور اسورتن جو ہے یہ سوارن اس کا واحد ہے، اور اسورتن کنگن ہے. کنگن کیا ہوتے ہیں، آپ دیکھیں بازو کے ارد گرد ہوتے ہیں نا، دیوار جو ہے اس کے لیے بھی یہی آتا ہے، سین و را، دیوار کیا کرتی ہے، وہ بھی گھراؤ کر لیتی ہے، کنگن بھی بازو پر گھراؤ کر لیتے ہیں. ان پر کنگن کیوں نہیں ڈالے گے، من ذہب سونے کے، او جاء معہ الملائکۃ، یا اس کے ساتھ ہوتے فرشتے، مقترنین، دستہ بنا کر. قرن سے ہے، اور یہاں پہ الفاظ کی زیادتی، معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے. اور مقترنین جو ہے، مقترن کی جمع ہے، مقترن واحد ہے. اور مقترین پھر کون لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ جب ایک رسی میں دو اونٹوں کو، بیلوں کو جمع کر دیا جائے، باندھ دیا جائے، تو ساتھ ساتھ جڑ جاتے ہیں نا، تو یہاں پہ کیا ہے، ملنے والے، پرا باندھنے والے، یہ سم فائل ہے. تو فرشتے جو تھے وہ ان کے ساتھ ساتھ پرا ڈال کر جو ہے وہ کیوں نہیں نازل ہوئے، کہ واقعی اگر یہ اللہ کے رسول ہیں تو سونے کے کنگن ان پر آنے چاہیے تھے. مطلب کیا ہے کہ امیر ہونا چاہیے تھا ان کو، کیونکہ اس زمانے میں مصر کے اور شام کے بادشاہ اپنی خصوصی جو شان ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے کیا کرتے تھے، سونے کے کڑے پہنتے تھے. اور بادشاہ جس سے خوش ہوتا تھا نا، اپنے غلام سے یا اپنے کسی عامل سے یا اپنے جو اس کے ارد گرد سردار تھے، تو ان کو بھی وہ سونے کے کڑے پہنا دیتا تھا، کبھی گلے میں سونے کے توک اور زنجیریں ڈال دیتا. اور جس کے گلے میں سونے کی زنجیر ہوتی یا ہاتھ میں سونے کا کنگن ہوتا، تو سرداری کی، بادشاہت کی، حاکمیت کی وہ علامت ہوتا. تو اب یہاں پر جو ہے کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ چونکہ اللہ کے رسول ہیں تو ان کے اوپر سونے کے کنگن آنے چاہیے تھے، اللہ تعالیٰ اوپر سے اتار دیتے، یا پھر یہ جیسے بادشاہوں کے ساتھ ان کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے ان کے ساتھ ان کی ایک پولیس ہوتی ہے نا، ہٹو بچو، آگے پیچھے لوگوں کو کرتی ہے، حفاظت کرتی ہے. تو کہا کہ ان کے ساتھ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرشتے نازل ہوتے، تو اس کے ساتھ تو فرشتہ بھی کوئی نہیں ہے. تو گویا کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی بے وقتی کو اور ان کی حقارت کو جو ہے وہ ظاہر کیا. فاستخف قومہ، پس عقل مار دی اس نے اپنی قوم کی. آپ دیکھ لیجئے کہ فاستخف یہاں پہ استعمال ہوا ہے، خفیف سے ہے یہ، اور اس کے معنی ہوتے ہیں عقل کا کمزور، بے وقوف. خفیف کا معنی کیا ہوتا ہے، ہلکا ہونا. اور کہتے ہیں نا فلاں اصل میں اس کے لیے بڑا ہلکا ہے، جیسے کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے، تو سوسائٹی میں وہ ہلکا ہو جاتا ہے، حالانکہ عقل مند بھی ہو تو لوگ اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، کمزور سمجھتے ہیں. تو فاستخف قومہ، بس عقل مار دی اس نے اپنی قوم کی. تو اس نے کیا کیا, اپنی قوم کی عقل ہی ختم کر دی ایسی باتیں کر کے. فاتح اور انہوں نے اسی کی بات مان لی, جو موسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں اور سارے معجزات جو دیکھے تھے اس کو جھٹلایا, موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اور فرعون کی بات مان لی. کیوں؟ انہم کانوا قوما فاسقین, بے شک وہ تھے لوگ فاسق. فاسق کون ہوتا ہے؟ حد سے گزرنے والا, حد سے نکلنے والا, فساد کرنے والا. تو وعدے کرتے تھے اور پھر ساتھ ساتھ جو تھے وہ انکار کرتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ قوم جو تھی وہ فرعون کے پیچھے لگ گئی اور جہالت اور ضلالت پر رہنا انہوں نے پسند کر لیا. فلما پس جب آسفونا, انہوں نے ہم کو خفا کر دیا. آسفونا آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں, اور آسفونا جو ہے اس کا روٹ کیا ہے, حمزہ سین فا, اور اس کے معنی ہوتے ہیں الاسف, ایسا غصہ جو افسوس اور غم کی بنا پر ہو. اور اگر جیسے بعض اوقات غصہ جب آتا ہے, جیسے طاقتور میں غصہ آئے تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں غضب پیدا ہوتا ہے, اور اگر کمزور کو کسی چیز پر غصہ آئے وہ کچھ تو نہیں کر سکتا لیکن غم اور افسوس کر سکتا ہے نا. تو یہاں پر جو ہے پھر اس کے معنی کیا ہیں کہ آسفونا, انہوں نے ہم کو غصہ دلایا, انہوں نے ہم کو خفا کر دیا, ناراض کر دیا. کس کو ناراض کیا؟ اللہ کو. انتقمنا منہم, ہم نے ان سے انتقام لیا. کن سے؟ فرعون سے اور اس کی قوم کے لوگوں سے. کیسے انتقام لیا اللہ نے؟ فاغرقناہم اجمعین, اور ہم نے غرق کر دیا ان سب کو. اجمعین جو ہے یہ جمع ہے, تو سب کو جنہوں نے رسول کا انکار کیا ان سب کو ہم نے ڈبو دیا. فجعلناہم سلفاً, پھر ہم نے بنایا ان کو گئے گزرے. سالف کی جمع ہے سلف. جیسے آپ دیکھیں کہ خادم جو ہے اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ خدم, ہے نا. حارس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ حرس. تو اسی طرح سالف کی جمع ہے سلف. تو سلف جو ہے کسے کہتے ہیں؟ سلف کے معنی ہوتے ہیں جو گزر جائے, گیا گزرا. اور گویا کہ یہاں معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالی نے پھر ان لوگوں کو جو ہے وہ سلف بنا دیا, کہ ان سب کو جو ہے اللہ تعالی نے گیا گزرا کر دیا. اور سودا سلف کا لفظ بھی آپ استعمال کرتی ہیں نا, جیسے وہ تجارت جس کی قیمت پہلے سے دے دی جائے. سودا سلف لانا تو پہلے سے قیمت دے دینا, اس کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے. تو گویا کہ اللہ نے ان کو ایسا پکڑا, ان کو ایسی سزا دی کہ بس جو ہے ان کو اکٹھا کر کے سمندر میں ڈالا اور ان کو نشانہ عبرت بنا دیا. وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ, اور آخر کی جمع آخرین, اور رہنے والوں کے لیے ان کو نشانی بنا دیا. تو گویا کہ فرعون اور اس کی قوم کی مثال جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے, اہل مکہ کے لیے اور رہتی دنیا تک انکار کرنے والوں کے لیے مثال ہے کہ جو قوم رسول کا اور کتاب کا انکار کرتی ہے تو اس کا کیا انجام ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی مثال اور فرعون کا واقعہ سنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا فرعون اور اس کے سرداروں نے, اور فرعون جو تھا وہ اپنی دولت کے نشے میں مبتلا تھا اور اس لیے اس نے جو ہے وہ انکار کیا اور قوم اس کے پیچھے لگ گئی. تو مترفین کے پیچھے لوگ لگا ہی کرتے ہیں اور مترفین انکار کیا ہی کرتے ہیں, اور دنیا کا مال و متاع تو کچھ بھی نہیں. تو اہل مکہ کے مترفین سردار بھی آپ کا انکار کر رہے ہیں. تو مسلمانوں کو رسول اللہ کو تسلی دی جا رہی ہے اور سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں اور آپ اپنا کام جو ہے وہ کرتے رہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.